جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور مجھے آپ کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ رب العالمین۔
مفتی صاحب، یہاں پر حج کے حوالے سے عام طور پر جو ایک شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اگر پائی جائیں تو حج لازم ہو جاتا ہے، مرد اور عورتوں میں ان کے اندر کچھ شرائط کے اندر کوئی فرق ہے یا دونوں کے لیے ایک ہی ہیں؟ اور میں چاہوں گا کہ چند خلاصتاً کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی یہ تو علم سیکھے کہ وہ اپنے آپ پہ غور کر سکے کہ میرے اوپر حج فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی اعتبار سے شرائط ہیں، ویسے تو مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ ساری شرائط ہوتی ہیں۔ حج جو فرض ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر ہی ہوگا، غیر مسلم پر نہیں ہو سکتا۔ عاقل اور بالغ ہونا، یعنی سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو اور بالغ ہو، تو بالغ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہے بڑا، بالغ ہے لیکن اندھا ہے، مثال کے طور پر آنکھیں نہیں ہیں اس کی، اپاہج ہے کہ وہ حج ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے ساتھ میں اس کے کہ وہ تندرست بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کے لیے جائے اور آئے واپسی، تو اس کو وہ کفایت کر جائے، پورا ہو جائے، اور پیچھے اگر اس کا کوئی کاروبار ہے تو اس کے جانے کی وجہ سے وہ کاروبار ایسا تباہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے واپس آ کر اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں اور گزارا مشکل ہو جائے، یا اس کے گھر والوں کے لیے رکھنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، تو پھر ایسے کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی رقم تو ہے کہ حج پہ جا سکتا ہے لیکن پیچھے نان نفقہ بیوی بچوں کے لیے موجود نہیں ہے کہ ان کو دے سکے، یا جن کا نفقہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے ان کو دے سکے، تو پھر اس صورت میں حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا۔ تو آج کے دور میں عمومی طور پہ جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ حج کے لیے سفر اختیار کر سکے
کہ،
یعنی جن ایام میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ درخواستیں دی جا رہی ہوتی ہیں، ان ایام میں اس کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے کہ حج کا فریضہ وہ ادا کر سکے، آنے جانے کا خرچ ہو اس کے پاس، اور اپنے جو جن کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، خرچہ اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اتنا خرچہ وہ پیچھے چھوڑ کے جائے۔
عام طور پہ جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی پیکجز کا اعلان آتے ہیں، مختلف پرائیویٹ طور پر بھی، تو یہ استطاعت پھر دیکھیے،
بالکل استطاعت یہ دیکھی جائے گی اس کی۔ اور دوسرا یہ کہ مرد و عورت میں فرق ہے کہ مرد کے لیے شرائط اپنی جگہ پر ہیں، عورت کے لیے ایک شرط ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ مکہ مکرمہ سے 3 دن کی راہ پر ہے، یعنی جس کو شرعی سفر کہا جاتا ہے، اور بعض نے 1 دن کی راہ بھی لکھی ہے، تو جو اتنی راہ پر ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی پاکستان میں عورت ہے، ہندوستان میں کوئی عورت ہے، یا عام طور پہ جو دور دراز رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں، تو اتنا فاصلہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ جو شرعی سفر بن جاتا ہے، تو یہاں پر پھر یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم اس کا ہو، یعنی بھائی ہے، والد ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا چچا ہے، دادا ہے، ایسا کہ جس کے ساتھ وہ جا سکے بحفاظت۔ تو محرم ہونا یا شوہر کا ہونا ضروری ہے، اگر محرم یا شوہر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ حج پر نہیں جائے گی، اس کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو اتنا خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ محرم کے پاس خرچ نہیں ہے یا محرم نہیں جا رہا، تو اگر اس کے پاس اتنا خرچہ ساتھ میں ہے کہ جس سے وہ اپنے محرم کا یا اپنے شوہر کا خرچہ اٹھا سکتی ہے اور اس کے خرچے پہ وہ جانے کو تیار ہے تو پھر اس کو اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا اور اس کے ساتھ وہ پھر حج پر جائے گی.
یعنی دو کی استطاعت مالی طور پر
ہونا چاہیے,
اپنا بھی اس کے پاس ہے اور یہ فرض کی ادائیگی کے طور پر
ہے. یعنی ویسے واجب تو اتنا اس کے پر ہو ہی جائے گا, یعنی فرض تو ہو ہی جائے گا کہ جب اس کے پاس اتنا مال موجود ہو, فرض ہو گیا, لیکن ادائیگی کے لیے اس کے ضروری ہے کہ وہ اتنا مال لگتی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی محرم, یعنی مال لگتی ہو یا کوئی محرم جا رہا ہو یا شوہر جا رہا ہو تو اس کے ساتھ جا سکے, ورنہ جا نہیں سکتی یہ بغیر محرم یا بغیر شوہر کے.
بعض مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس رقم تو رکھی ہوئی ہے لیکن وہ ہم نے شادی آگے ہے, ان قریب شادی کا ارادہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ مکان کا ارادہ ہے, کچھ اور ایسی ضروریات ہوتی ہیں. تو رقمیں موجود ہیں لیکن یہ چیزیں بھی آگے درپیش ہیں, ایسوں کو کیا کہیں گے؟
ایسوں کو یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان چیزوں کا عطا فرمانے والا ہے,
ٹھیک,
اور وہی اسباب مہیا کرنے والا ہے. شادی ہوگی نہیں ہوگی, گھر خرید پائیں گے نہیں خرید پائیں گے, اس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے. لیکن حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا, اللہ جل شانہ نے اسے فرض کیا ہے, تو اسے آپ کو ادا کرنا ہوگا. ان چیزوں کا بندوبست اللہ پاک اس کی رحمت سے خود فرما دے گا. تو یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جو حج کی ادائیگی کے لیے مانے ہوں, رکاوٹ بنے, بلکہ اگر رقم موجود ہے اپنی یا بچیوں کی شادی کرنی ہے یا گھر اس کے ذریعے سے لینا ہے, حالانکہ اپنے گھر کے اندر یا والدین کے ساتھ وہ رہ رہا ہے, تو اس صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ رقم موجود ہو اور وہ کہے کہ چونکہ میں نے ضرورت کے لیے رکھی ہوئی, اپنے گھر کے لیے رکھی ہوئی ہے, شادی کے لیے رکھی ہوئی ہے, تو میں حج ادا نہیں کروں, تو ایسا نہیں ہوگا. اس کے اوپر حج فرض ہو چکا, اس کو حج ادا کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات.
سوال میرا یہ تھا کہ ہم فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے, اب پہلی رکعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے, تو اب ہم سنتیں پڑھیں گے کیا نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سنتیں رہ جاتی ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں تو جماعت رہ جاتی ہے, تو اب کریں گے کیا؟ کیا ہم نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو کیا سنتیں معاف ہو جائیں گی؟
جی, سنتیں پڑھتے ہیں تو جماعت چلی جاتی ہے, جماعت سے جاتے ہیں تو سنتیں رہ جاتی ہیں.
اس کا مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے, اب یہ دیکھے گا کہ اگر وہ امام کے ساتھ قعدے کے اندر بھی مل جاتا ہے, یعنی التحیات کے اندر بھی مل جاتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے امام کے ساتھ بیٹھ جائے گا, تو اس صورت میں تو حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں پیچھے کسی مقام پر سنت ادا کرے اور اس کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے. اور اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھنے لگوں گا تو امام صاحب نماز پوری کر لیں گے, سلام پھیر لیں گے اور جماعت میری نکل جائے گی, تو اب حکم یہ ہے کہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے. اور پھر بہتر یہ ہے کہ جب سورۃ طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد وہ دو رکعت سنتیں ادا کر لے زہوۂ کبریٰ سے پہلے پہلے, یعنی جس کو ہم زوال کا وقت عام طور پہ کہتے ہیں, اس وقت سے پہلے پہلے یہ دو رکعت سنتیں ادا کر لے, یہ اچھی بات ہے, ورنہ بہرحال ان کی قضا اب واجب نہیں ہے.
قضا واجب نہیں ہوتی ہے. اور
جی,
کوشش کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کا اگر معاملہ درپیش ہوتا ہے تو یہ حکم تو بیان کر دیا گیا, لیکن اہتمام کرنا چاہیے بالخصوص سنت فجر اور دیگر سنت موقع کا بھی. سنت فجر کی تو اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر دشمن تمہارے اوپر گھوڑے لے کر چڑھ گزرے گویا کہ, تو پھر بھی تم اس کے اندر جو ہے نا ان کو ترک نہ کرو. اور روایات میں یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مواظبت یعنی ان پر آپ فرماتے تھے کسی اور نماز پر سنت پر اس طرح نہیں. تو بڑی اہمیت ہے, کوشش کر کے اپنے اٹھنے کو اپنے ٹائم پیریڈ کو یہ اس طرح رکھیں تاکہ آپ پہلے سنت بھی پڑھ سکیں. کچھ لوگ بعد میں پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, فوراً نماز ختم ہوئی کہتے ہیں ابھی تو سورج نکلنے میں 20 منٹ ہیں اب پڑھنا شروع کر دیں.
نہیں, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ویسے ہی کسی نفل کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ سورج طلوع ہو کر 20 منٹ گزر نہ جائے, سوائے سنت فجر کے کہ جو آپ نے فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھنی ہے, اس کا وقت ہے فجر کے فرض سے پہلے. جب فجر کے فرض سے پہلے آپ نے ان سنتوں کو ادا نہیں کیا تو اس کا حقیقی وقت ختم ہو گیا. اب جو اجازت دی گئی ہے وہ مکرو ٹائم کے اندر نہیں دی گئی کہ جہاں پر نفل یعنی سنت وغیرہ پڑھنا بنا ہوتا ہے, بلکہ اب جو اس کی اجازت بنے گی وہ سورۃ طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد بنے گی. یہ سارا کا سارا وقت وہ ہے کہ جس میں نفل پڑھنے کی اس کے اندر سنت بھی شامل ہے, یہ اجازت نہیں ہوتی. صرف دو رکعت کی اجازت تھی, وہ کب؟ وہ فرض ادا کرنے سے پہلے. جب فرض ادا کرنے سے پہلے وہ رہ گئیں تو ان کا وقت چھوٹ گیا ایک طرح سے, اس لیے اس کو وہ وقت گزرنے کے بعد ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو مکروہ وقت کہلاتا ہے۔
ٹھیک ہے، مزید۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی بندہ اگر یو کے کا سفر جہاز کے ذریعے کرے اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور جب یو کے پہنچے وہاں بھی فجر کی نماز کا وقت ہو، تو کیا وہاں بھی جا کر وہ فجر کی نماز ادا کرے گا؟ جو ابھی ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔
دونوں جگہ پر جو ہے فجر پڑھ چکے ہیں پھر فجر؟
دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اسی دن کی یہ فجر ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اسی دن کی فجر ہوگی کیونکہ ان کا وقت ہم سے پیچھے ہے، اب وہ واقعی اتنا تیز سفر کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے کہ ابھی فجر کا وقت باقی ہے، تو اس کے اوپر فجر دوبارہ فرض نہیں ہوگی، وہ اپنا فرض ادا کر چکا ہے، جو وقت تھا سبب تھا اس کی بنیاد پر اس نے فرض ادا کر لیا، اب دوبارہ اس کے اوپر اس فرض کو ادا کرنا لازم نہیں۔
ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کے اذان سے پہلے نماز پڑھنا کیسا ہے؟
سنت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے تو پھر جماعت کو چھوڑنے کا وبال اس کے اوپر الگ آئے گا، گناہگار ہوگا، توبہ کرنا ہوگی، تو بلا عذر کسی بھی یعنی مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑے اور بغیر کسی وجہ کے اذان ہونے سے پہلے نماز ادا کرے۔ سنت کی ہی ہے کہ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی نماز ادا کی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، تو یوں ادا کرنے کی اسے اجازت نہیں۔ ہاں، خاتون ہے، عورت ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے، بہتر اس کے لیے ہے کہ سوائے فجر کے تمام نمازوں میں وہ مردوں کی جماعت ہونے کا انتظار کرے، اس کے بعد ادا کرے، لیکن اگر وہ بھی پہلے ادا کر لیتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور فجر کے لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو نماز فجر ادا کر لے منہ اندھیرے کے اندر۔
ٹھیک ہے، بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنے بیوی سے، کیا ایک دوسرے کو قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ ٹیچنگ
بالکل پڑھا سکتے ہیں اور پڑھانا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر شوہر کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ شرم محسوس نہ کرے کہ میں اپنی بیوی سے کیسے پڑھوں، نہیں آتا تو اس سے پڑھ لے، اور بیوی بھی اس میں کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ شوہر کو آتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پڑھا دے، اگر اسے پڑھنا نہیں آتا تو۔
ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی آداب ہیں استاد شاگرد کے یا اس طرح کے؟
دیکھیں، آداب تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ویسے ہی شوہر کا جو ادب ہے وہ تو بیوی کے اوپر لازم ہے، اور شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جو استاد شاگرد کا معاملہ ہے وہ اور نازک ہو جاتا ہے، اور آداب اس کے بڑھ جاتے ہیں اور احترام اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بہر صورت جو رشتہ ہے آپس میں وہ احترام اور ادب والا ہی ہونا چاہیے، توہین والا تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے۔
ایک دوسرے کی عزت اور ان چیزوں کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟
میرا نام
اللہ ہے،
میں
صبح
فرستان سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی اس بارگاہ میں سوال آپ دیکھیں، کیا بچے کی پیدائش کے بعد ہی فوراً اس کے کانوں میں اذان دینی چاہیے، یا بچے کو نہلا دھولا کے صاف ستھرا کرنے کے بعد کانوں میں اذان دینی چاہیے؟ اذان دینے کا کیا طریقہ ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
آمین۔ اذان کس ٹائم دینی ہے؟
اس کو ستھرا کر لے، ستھرا کرنے میں نہیں، پاک کرنے میں، اور پاک کرنے سے مراد یہ کہ اس کو جو اس کے اوپر چکناٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو پانی سے دور کر دیں، اور پھر فوری طور پر اذان دے دیں۔ دیر دونوں چیزوں میں نہیں کرنی چاہیے، اذان بھی فوری دینی چاہیے اور اس سے پہلے اس کو نہلا لینا چاہیے تاکہ جو اس کے اوپر چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں، اذان اس کے فوری بعد دے دیں۔ انتظار نہ کریں کہ کسی کو بلایا ہو وہ آ کر اذان دے گا، یا کچھ دیر کے بعد ہم اذان دے دیں گے۔ دینا بعد میں بھی ٹھیک ہے، دے دیں گے تو اذان کا طریقہ جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جو طریق جو بہتر ہے جس کے ذریعے سے حفاظت رہتی ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ بچے کے کان میں اذان دے دی جائے، اور طریقہ کار یہی ہے کہ سیدھے کان میں اذان کہیں اور الٹے کان کے اندر اقامت کہیں۔
اقامت، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لیے بھی کوئی مولانا کو بلانا ضروری ہوتا ہے؟
میں نے وہی عرض کیا کہ اس وجہ سے دیر نہ کریں کہ کسی کو بلائیں گے اور وہ اذان دے، بلکہ فوری طور پر بچے کی کان میں اذان دے دیں۔ اب بس اتنا ہے کہ آپ کو اذان دینا آتی ہو۔
ٹھیک ہے، اچھا اذان نہیں دی، کچھ ٹائم گزر گیا، اسی طرح بعض بچوں کو کوئی خاص نگہداشت میں رکھا جاتا ہے، تو اب اس کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے؟
دیکھیں، ٹائم پیریڈ تو جب بھی اللہ کا نام کان میں جائے گا وہ بہتر ہی ہوگا، تو بھلے وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اور مثال کے طور پہ بیمار ایسا تھا کہ اس کو نہیں دے سکتے تھے کان میں اذان، تو اب جیسے ہی اس ممکن ہوا اس کے کان میں اذان دے دیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو حاصل۔
ٹھیک ہے، مزید سوال؟
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میت کو غسل دینے کے لیے جو پھٹا ہوتا ہے اس کو دھونا ضروری ہے؟ اگر اس کو دھو لیا تو پانی اسراف میں آئے گا، اور میت کے لیے جو بیری کے پتے پانی میں ڈالتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے اور اس کے بغیر بھی غسل ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔
ٹھیک ہے، مزید
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے کوئی محفل کروائے یا ختم دلوائے تو اس پر جانا کیسا، اور حرام کی کمائی نیکی والے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمانے، شکریہ۔
جی، انہوں نے بتایا نہیں کہ کیسے کنفرم کیسے کیا کسی کے حوالے سے بھی۔ خیر، اگر واقعی ایسا ہی ہے، کوئی حرام کی کمائی ہے کسی کی، چاہے رشوت کے ذریعے یا اس طرح کے کوئی متعین چیز ہے، تو پھر کیا کریں گے؟
دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ پاک پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم، جس بات کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے، اسی بات کا حکم اللہ پاک نے مومنوں کو دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ۔ تو پاک کھانے کا اور پاک کھلانے کا ہمیں حکم ہے، ناپاک چیز اور جو حرام کی چیز ہو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بہت شدید معاملہ ہے کہ حرام کے ذریعے محفل میلاد کو منعقد کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک محفل ہے، جس کے ذریعے سے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب جو بندہ حرام کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کے اوپر بڑے سخت احکام یہ لاگو ہوتے ہیں، تو توبہ بھی کرنا ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو مال حرام کا تھا اس کے احکام کے مطابق اس سے جو ہے وہ بندے کو چھٹکارا بھی حاصل کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ مال حاصل کیا تھا۔ کہ بعض اوقات مال وہ ہوتا ہے کہ جس کا ادا کرنا مالک کو ضروری ہوتا ہے، جیسے رشوت ہو گئی، کسی سے چھین لیا مال، تو مالک کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور اگر مالک نہیں ملتا یا مر گیا ہے اور اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کو دینا ہوگا، اور کوئی صورت نہیں، نہ وارث ملتے ہیں نہ مالک ملتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کسی شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ صدقہ کر دیں گے۔ اور بعض وہ ہوتی ہیں چیزیں کہ جن میں مالک کو دیں یہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ فقیر کو صدقہ کر دیتے ہیں تو بھی جائز ہو جاتا ہے، شرعی فقیر کو جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسے وہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے آپ دے دیں گے۔ یہ تو ہو گیا اس شخص کے بارے میں کہ جو محفل اس میں کروا رہا ہے۔ باقی رہا ہمارا جانا، تو دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ صرف اندازے اور قیاس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام یہ کمایا ہے اور حرام کے ذریعے یہ محفل کروا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بہت سارے ذرائع ہوں جس میں حلال کمائی بھی موجود ہو۔ اگر آپ کو اس کی ایک حرام کمائی کا ذریعہ معلوم ہے تو اس صورت
اور بھی ہو سکتا ہے
کہ اس کے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ جو ہمیں محفل کے اندر کھلا رہا ہے، تو شرعی جو احکام ہیں کہ اس میں ایک اصول ہوتا ہے عقد و نقد کا جمع ہونا، کہ ایک ہی مقام پر عقد و نقد جمع ہو جائے، اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے جس کی بنیاد پر بہرحال ہمارے عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی محفل کے اندر جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ یہ بیعین ہی رشوت میں دی ہوئی چیز ہمیں کھلا رہا ہے، اس کو یہی مٹھائی ملی تھی رشوت کے اندر، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، تو اگر معلوم نہیں تو کھا تو سکتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار آدمی ہے، متقی ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اور بالخصوص کہ جو پیشوا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، تو اس کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، یعنی بچنا ہوگا، دور رہنا ہوگا، ورنہ لوگ اس کے اوپر تہمتیں لگائیں گے کہ کس طرح کی محفل کے اندر یہ جا رہا ہے،
کس طرح کے فرد کے ساتھ اور کہاں پہ یہ جا رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ اس کو، جیسے انہوں نے کہا نیکی کے کام میں بھی، اب ضروری محفل ہو یا کوئی اور، بعد اپنے گمان سے خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنا پیسہ ہے، اب اس کو میں اپنے لیے کیسے ستھرا کر لوں، آدھا چلو مسجد میں لگا دو، آدھا کسی اس نیک کام میں لگا دو، آدھا یہ میرے لیے۔ تو آپ نے وہ ساری صورتیں بتا دی کہ یہ اس کا ہے ہی نہیں ہے
جی،
جو اس کی یعنی یہ سمجھ لے کے مالکان کو جہاں لوٹانا ہے یا بالآخر فقراء کو دینا
جی
ہے، یعنی اس کی کوئی تیسری صورت اس طرح کی نہیں کہ یہ بعض اوقات لوگ گلی محلوں میں کچھ چیز ان کو ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، زیورات ملتے ہیں، تب بھی وہ یہی گمان کر لیتے ہیں کہ اتنا میں رکھ لیتا ہوں اتنا مسجد کو، ایسا نہیں ہے۔ جو حکم شرع ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنی طرف سے یہ خود وہ خود ہی اپنے آپ کو مطمئن کر لینا یہ درست نہیں۔ حرام کی اتنی مذمتوں کو بیان کیا گیا ہے، جو آدمی کھاتا ہے ظاہر ہے اس کے ذریعے خون پیدا ہوتا ہے، جسم کا گوشت بڑھتا ہے، تو فرمایا گا جو حصہ حرام سے پلتا ہے بڑھتا ہے جنت میں جگہ نہیں یعنی جہنم کے لیے وہ حصہ ہوگا
زیادہ لائق ہے.
اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو چھوڑ کر آدمی جاتا ہے, وہ جو کہا کہ اس کو چھوڑے گا تو کھائے گا تو برکت نہیں ہے, چھوڑ کے جائے گا تو بھی اس کی نسلیں اس کے گھر والے جو بھی اس کے ساتھ معاملات کریں وہ بھی اس کے عذاب میں ایک طرح کا وہ اضافہ کریں گے. تو لہذا ہر طرح کے ان اموال سے اپنے آپ کی جان چھڑانی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی چاہیے. جی مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتے, لیکن ایک سوال اور تھا, میت کو کہہ رہے ہیں غسل دینے
جی, تختے کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا لیں تو اس کو اسراف بھی نہیں کہا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو اس میں پتے ڈالے جاتے ہیں نیم وغیرہ کے, تو اس کی وجہ دو تین وجہ علماء نے لکھی ہے کہ کافور پتے وغیرہ یہ جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے میل کٹ جاتا ہے, دوسرا اس کے اندر جو بو ہوتی ہے وہ جو دنیاوی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ اس کی وجہ سے دور رہتے ہیں, تو اس بنیاد پر یہ چیزیں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر تھے اور وہ روزے وغیرہ اس طرح کے معاملات نہ نماز پڑھنا نہ روزے رکھنا اور فوت بھی ہو گئے, کوئی جائیداد بھی نہیں چھوڑی, میرے پاس بھی کوئی ایسے اسباب نہیں ہیں, تو کیسے ہم ان کے روزوں کا فدیہ اور یہ وہ کیسے ممکن ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں, استغفار ان کے لیے کرتے رہیں, معافی ان کے لیے طلب کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ ان کو ایصال ثواب کثرت کے ساتھ کرتے رہیں. باقی یہ کہ جب آپ کو وسعت مل جاتی ہے اور اتنا آ جاتا ہے کہ ان کے لیے آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں, شرعی حلہ کروا سکتی ہیں, تو پھر وہ ادا کر لیں. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی رقم کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. نماز کے احکام امیر السنت کی کتاب ہے اور اس میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان, اس میں پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی کس طرح یہ اپنے کسی مرحوم کا جو فدیہ ہوتا ہے نماز روزوں کا وہ ادا کر سکتا ہے, تو اس کا آپ مطالعہ فرما لیں.
ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ امام نے جماعت کروائی لیکن سلام جو ہے نا وہ آہستہ آواز سے پھیر کے بیٹھ گئے, تو مقتدیوں کو کیسے بتائیں گے؟
اب بلند آواز سے دوبارہ سلام کہہ دیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جب انہوں نے بھی کوئی نماز کے بعد
منافی نماز کو کام نہ کیا ہو
ٹھیک ہے. جی مزید.
میرا نام محمد جعفر علی عطاری ہے. ایک شخص تین سال سے یہی تقریباً تین سال سے نماز کے اندر آتا ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ آتا ہے نماز میں. اگر کوئی تین سال سے اسے معلوم نہیں ہے کس طرح پڑھنا ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ رہا ہے, اب وہ مقیم الصلاۃ پڑھ رہا ہے تو مقیم الصلاۃ نہ پڑھنے کی وجہ سے اب اس کی نماز کے اندر کیا خلل واقع پیش آئے گا, رہنمائی فرما دیں.
زبر ہے پیش پڑھ دیا, اس طرح کوئی اور بھی کلمات تبدیل؟
جی اصل میں یہاں پڑھنا تو مقیم الصلاۃ ہی چاہیے تھا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق کہ لیکن بہرحال اگر اس نے مقیم الصلاۃ پڑھا تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی, اعراب کی وہ غلطی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہوتا ہو, تو نماز ان کی بہرحال ہو جائے گی.
یعنی اعراب کی یا اس طرح کی ہر غلطی سے ہم یہ نہیں کہیں گے نماز,
جی وہ معنی کے فاسد ہونے کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ایسا معنی کہ جس کا اعتقاد کفر بن جائے تو اس بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے ورنہ فاسد نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے مزید.
سر اس طرح کہ میں ہری پور کا رہنے والا ہوں باغوں کا, تو اس پر جو چڑیے پرندے جتنی بھی ہیں وہ اس کا نقصان کرتے ہیں, تو میرے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر تم جال ڈال دو نا, جال یہ نقصان نہیں کرے گا, اس کے بارے میں مجھے بتائیں آپ, رہنمائی کریں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, مجھے ہونا نہ ہونا ان کا روزی جو ہے وہ ہم بند کر دیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ٹھیک خیال سے پوچھ کے مجھے رہنمائی کریں.
جی
کیا چیز ہے؟
چڑیاں ہیں اور ان کے اوپر جال ڈالنے کے حوالے سے,
چڑیا آتی کسی چیز پہ نقصان پہنچاتی
ہے, بولے وہی ان کا رزق ہے ایک طرح کا,
تو دیکھیں آپ پر لازم نہیں ہے, یعنی جیسے آپ نے کہا نقصان کرتی ہیں آپ کا, تو اس وجہ سے آپ جال ڈالتے ہیں, جال کی آپ نے وضاحت نہیں کی کہ چڑیا جو ہوتی ہیں ان کے لیے آپ جال ڈالتے ہیں یا اس چیز کے اوپر جال ڈال دیتے ہیں, تو بہرحال دونوں صورتوں میں آپ کو اس کی اجازت تو ہے کہ آپ چاہیں تو جال ان کے اوپر ڈال دیں, اگر وہ قید بھی ہو جاتی ہیں تو ان کو پال بھی سکتے ہیں, کھانے کی بھی اجازت ہے اسے اور اس کو آزاد کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو رزق دیتے رہیں, وہ ملکیت آپ کی ہے اور وہ چیزیں کھاتی پیتی ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو اس کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اختیار ہے ان کو.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
محمد حمزہ تاری واکن سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا شخص شرعی طور پر فاسق مولن قرار پائے گا یا نہیں؟
مزید.
مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ یورپ ممالک میں جاب جب ہوتے ہیں، خاص طور پر آفس جاب ہو یا اس طرح، کسی کو ہم نے کوئی ای میل لکھنا ہو، کوئی میسج لکھنا ہو، تو اس میں ہمارا ای میل شروع ہوتا ہے کہ آئی ہوپ یو آر ویل، کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. لیکن کہ اکثر یہ میسج نان مسلم کو جاتے ہیں، تو ایسا میسج سینڈ کرنا کیسا؟
جی، کسی بھی غیر مسلم کو یہ کہنا خیریت سے ہوں گے.
بہرحال دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں اخلاقی اعتبار سے کچھ چیزوں کی اجازت بنتی ہے، اور بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں شریعت جو مسلمانوں کے علاوہ اقوام ہیں ان سے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دیتی. تو جہاں کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس بنیاد پر کرنا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، اسلام قبول کر لے گا، ایسے موقع پر اگر اس طرح کے الفاظ لکھے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو مودت ہوتی ہے، آپس میں قرابت کی صورتیں ہوتی ہیں، اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوگا. تو بہرحال اس میں احتیاط کی بہت زیادہ یہ ضرورت ہوا کرتی.
ٹھیک ہے. دوران سفر سنتیں وغیرہ اور اس کا اہتمام کرنا، حسان رضا کا سوال ہے، کیا ہے؟
یعنی دوران سفر سنتیں وغیرہ پڑھنا، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر بندہ حالت فرار میں ہے، یعنی حالت فرار سے مراد جلدی جلدی کسی مقام پر جانا، یعنی مثال کے طور پہ بس اس کی نکل رہی ہے، سفر کے اندر ہی ہے، کسی جگہ ٹھہرا ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ سنتیں بھی پڑھ سکے اور فرض بھی پڑھ سکے، سنتیں پڑھنے لگے گا تو فرض نکل جائیں گے یا سنتیں پڑھے گا تو گاڑی نکل جائے گی، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور فرض کی ادائیگی کر لے. سنت اس صورت میں کوئی حرج نہیں اس کے اوپر چھوڑنے میں. اور اگر وہ حالت قرار میں، یعنی کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، مثلاً کوئی اپنے کسی جگہ گیا ہے، ہے وہاں پر مسافر، شہر ہے لاہور گیا مثال کے طور پہ کراچی سے، 10 دن وہاں رہ رہا ہے، ہے مسافر، لیکن اب وہاں ٹھہرا ہوا سارے کام کر رہا ہے، صرف سنت نہیں پڑھ رہا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے.
ٹھیک،
جب آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ بھاگا دوڑی نہیں لگی ہوئی، تو آپ اس صورت میں آرام سے سنتیں ادا کریں. اصل میں بعض اوقات لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ سفر کے اندر سنتیں ہوتی ہی نہیں ہیں.
جی، بعض یہ کہتے ہیں کہ فرض آدھے ہو گئے تو سنتیں تو ہیں ہی نہیں.
ہیں، تو ایسا نہیں ہے. صرف فرض کے اندر ہمیں رعایت دی گئی ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کو ہم دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ پوری پڑھنی ہیں. اور آپ اگر ٹھہرے ہوئے ہیں کسی مقام پر، کوئی آپ کو افراتفری کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر سنتیں پڑھیں، سنتیں چھوڑیں نا.
ٹھیک ہے. ایس ایم ایس میں ایک سوال اور ہے کہ یہ مشہور ہے کہ جو جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، تو اب تہجد کی نماز، صلاۃ التوبہ کی نماز، ہر نماز کے آخر میں جو 2 رکعت نوافل جن نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، تو یہ قبول ہوں گے؟
دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو قضا نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کا ادا کرنا یہ زیادہ اہم ہے، ضروری ہے کہ پہلے اس کو ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی وقتی نوافل، مقررہ نوافل پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مقررہ نوافل مثلاً جو وقت نکل جائے گا تو ختم، جیسے مثال کے طور پر نمازوں کے بعد کے، نمازوں سے پہلے کے جو سنت غیر موقعہ یا نوافل وغیرہ ہیں، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اسی طرح سے مغرب کے بعد کے 2 نفل ہیں، اسی طرح عشاء کے بعد کے 4 نفل ادا کیے جاتے ہیں، تہجد پڑھی جاتی ہے، اشراق و چاش پڑھی جاتی ہے، عوابین پڑھی جاتی ہے، تو یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو مقرر ہیں، ان کا وقت نکل گیا تو اب یہ دوبارہ لوٹ کے آنے کی نہیں ہے، شریعت نے ان کے لیے ایک مخصوص فضیلت رکھی ہے، اپنے طور پہ بندے نے اس کو مقرر نہیں کیا. تو یہ نوافل اگر بندہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں قضا نمازیں بھی ادا کرے. باقی اس کے علاوہ دیگر نوافل کے مقابلے میں یہی ہے کہ ان کی جگہ پر بندہ جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرے. لیکن نوافل کے حوالے سے یہ تنبیہاً فرمایا گیا ہے کہ ان نوافل کی جگہ قضا ادا کر لے، ورنہ احادیث طیبہ میں یہ موجود ہے کہ کل بروز قیامت بندے کے نامہ اعمال میں جب فرائض میں کوتاہی ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اس نے نوافل ادا کیے ہیں یا نہیں، تو وہ نوافل اس کی کوتاہی کو پورے کر دیں گے.
ٹھیک ہے. اور وہ بھی روایت موجود ہے کہ بندے کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے نوافل دیکھو جی، نفلی عبادت جی، اس کے بعد جو اس کی فرائض کی جگہ قبول کر لیے جائیں، جس پر اللہ کا کرم ہوگا اور فضل ہوگا خاص، اور یہ اس کی طرف سے قبول کی جائیں گی. مزید سوال لیتے ہیں.
سوال یہ کرنا ہے کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں کیا کوئی جوان شخص جس کے وائٹ بال نکل گئے ہیں کالے کھانے کی وجہ سے یا کہ چور وجہ سے، تو کیا وہ بلیک کلر استعمال کر سکتا ہے؟ کہ بولا نہیں، لیکن اگر جوان کے نکل گئے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں جواب شخص میں؟ جزاک اللہ خیر.
بوڑھے اور جوان کے اس میں فرق کیا جاتا؟
کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، بلیک یا بلیک کے قریب کا جو کلر ہے، جیسے بعض اوقات ہمارے یہاں ڈارک براؤن لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بال کالے لگتے ہیں، تو ان دونوں کی اجازت نہیں ہے. یعنی نہ بلیک لگا سکتے ہیں نہ ایسا کلر لگا سکتے ہیں جو بلیک جیسا نظر آئے بالکل بلیک لگے، ان دونوں کی اجازت نہیں ہے. نہ بوڑھے کو اجازت ہے، نہ جوان کو اجازت ہے، نہ مرد کو اجازت ہے، نہ عورت کو اجازت ہے.
ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنا گناہ؟ ایک سوال اس طرح کا.
دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بعض جو قوانین ہوتے ہیں اس کی پابندی کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ ان کو اگر ان کی خلاف ورزی کریں گے تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کریں گے.
ٹھیک.
جیسے مثال کے طور پہ سگنل کو تو توڑتا ہوا چلا جاتا ہے تو، یا رونگ وے پر آتا ہے وہ، تو اس کی پکڑ بھی ہوگی، اور پکڑا گیا تو یا تو نعوذ باللہ رشوت دے گا یا پھر ذلیل ہوگا، اور یہ دونوں ہی چیزیں مسلمان کے لیے منع ہے. لیکن بعض قانون وہ ہوتے ہیں کہ جس کا کسی کو عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ٹریفک کے قانون میں سے کوئی قانون ہے. جیسے مشہور یہ ہے کہ بغیر جوتے پہنے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹریفک سرجنٹ جو ہو اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ بھی قانون ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے قانون عام طور پہ ان پہ عمل پیرا لوگ نہیں ہوتے، یہ جدا گانا چیز ہے. لیکن وہ قانون کہ جس پر بندہ ذلت پر پیش ہوتا ہے اور شریعت کے وہ خلاف بھی نہیں ہے، تو اس کی خلاف ورزی کرنے کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مزید سوال.
محمد نحال احمد، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کام کاج سے جیسے ہم واپس آتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھکن ہوتی ہے، تو نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، اور نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے، جماعت کا ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے نا تھوڑا ریسٹ کر کے نماز پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے نا خوشی اور خضوع ملے گا، اور اگر ابھی جا کر ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات زیادہ غلبہ نیند کا آ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یعنی کہ اب کیا بہتر ہوگا، کہ ہم واقعی جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں یا ہم خوشی خضوع کے حوالے سے تھوڑا ریسٹ کریں؟
کیا کہتے
ہیں؟ اصل میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ایسے موقع پر بندے کو کسی دعوت میں جانا ہو تو وہ سوچ لے کہ اس نے کیا حالت اختیار کرنی ہے، تو جماعت اس طرح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھی طریقے سے وضو کرے گا، غسل کر لے گا، تو یہ کیفیت اس کی اتنی دور ہو جائے گی کہ بآسانی نماز ادا کر سکے. وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نماز ادا ہی نہیں کر پا رہا،
بالکل
کھڑا ہوا ہے اور بالکل اس کو جھونکے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ سو جاتا ہے، نیند کا ایسا غلبہ اس کے اوپر آ گیا ہے کہ نماز پڑھ ہی نہیں پا رہا، تو پھر یہ آزار میں سے بنتا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ معمولی غلبہ ہے، یا جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ غلبہ ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہوتا. سفر کر کے، گاڑی چلا کے، موٹر سائیکل تک چلا کے ابھی پہنچا ہوتا ہے گھر پر، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہے، سستی کاہلی کی طرف وہ مائل کرتا ہے. تو اس طرح جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں.
اور بعض کا تو پھر نماز بھی چلے جاتی ہے، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. اور تھکن کیا، وہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں نا مدنی مذاکروں میں، کیا حج پہ جائیں تو پتہ چلے تھکن کیا ہے.
تھکن
مصطلفہ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے، بالخصوص کچھ پیدل آتے ہیں اور کچھ عرفات سے گاڑیوں پر بھی آئیں، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ نہیں.
ہاں، تھکن بھی تھک جاتی ہے نا،
تھکن بھی تھک جاتی
ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ نماز پڑھی جاتی ہے، خضوع کے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں،
اور ایک سکون ملتا ہے. اور مطلب اللہ بار بار نصیب فرمائے، لیکن تھکن کے باوجود آپ تو وضو کیا، فریش ہوئے، تو بالکل بڑے سکون سے نماز ادا کریں.
ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی آپ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، تو آپ وضو کریں اچھے طریقے سے، صابن سے منہ دھو لیں، اپنا چائے پی لیں کپ، انشاءاللہ آپ کو ساری نیند ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور بعض کا تو کچھ سفر سے آتے ہیں، اب آگے نماز کا، اب حیدرآباد سے آئے بالفرض، اب حیدرآباد سے یہاں پہنچے ہیں، تو فجر کی نماز میں بھی آدھا گھنٹہ پڑا ہوا ہے اس کی ٹائم شروع ہونے میں، تو اب تھوڑا سا اگر کوئی کام کاج میں یہ اس طرح کے کبھی تجربہ بھی رہا ہے تو اچھا ہے. ایک مطلب کہ اگر آپ سونے کی طرف گئے تو پھر تو
نماز ہی چلے جاتی،
نماز ہی چلے جاتی
جی. بہرحال اس وقت تو اجازت بھی نہیں ہوگی، اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ نماز چلی جائے گی تو اپنے سونا نہیں ہے،
سونے کی اجازت،
سونے کی بھی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔